इति रह गए लघु आरज़ू का खुद मिटा कर खुद ही खुदा गो रगे है। मुबारक तुझे गो ऐसे के नदामत, मुबारक तुझे गो ऐसे के नदामत, मुबारक तुझे गो ऐसे के नदामत, नगे बाबुल सबके भागो रगे नगे बाबुल सबके भागो रगे है। मुबारक तुझे हो रहमत नए बाबुल सबके भागो रगे है। ये शाने करम है के नालाई को पर, ये शाने करम है के नालाई को पर, प्रमूल के घर तम अता गो रगे है, प्रमूल के घर दम अता गो रगे है। ये शाने करम है के नालाई को पर, प्रमूल के घर दम अता गो रगे है। हज़रत मौला रहमतुल्लाह अलैह का मकता है, मोहब्बत की अख्तर करामत तो देखो, मोहब्बत की अख्तर करामत तो देखो, के सुल्तान होकर गदा गो रगे है, के सुल्तान होकर गदा गो रगे है। मोहब्बत की अत्तर करामत तो देखो, के सुल्तान होकर गदा गो रगे है।
الحمد لله، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا فرمایا، دو چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے، ایک روح اور ایک جسم. یہ دو چیزیں مل جاتی ہیں تو انسان انسان کہلاتا ہے. نہ خالی جسم کا نام انسان ہے، نہ خالی روح کا نام انسان ہے. اگر جسم خالی رکھا ہو اور روح پرواز کر جائے تو اس کو انسان نہیں کہتے، مردہ کہتے ہیں. اور خالی روح باقی رہ جائے، جسم ہٹ جائے، تو بھی اس کو انسان نہیں کہتے، روح کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے مجموعے کا نام انسان رکھا ہے، ان دونوں چیزوں کے مجموعے سے انسان کو پیدا فرمایا. اب جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کے لیے غذا بھی بنائی جاتی ہے. یہ اصول ہے کہ جو چیز پیدا ہوگی اس کے لیے کوئی نہ کوئی غذا لازمی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے جسم کے لیے بھی غذا بنائی اور روح کے لیے بھی غذا بنائی. اور جسم کی غذا کیا بنائی؟ اچھے کھانے، پلاؤ، بریانی، کباب، کوفتہ، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ سب جسم کی غذا ہے. انسان جب جسم کی غذا اچھی کھاتا ہے تو اس کا جسم کیا ہے؟ اور توانا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے حق تعالیٰ جل شانہ نے روح کی غذا بھی بنائی. اور روح کی غذا کیا ہے؟ حق تعالیٰ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے. اور جسم کے لیے بھی فرمایا، بتایا کہ دیکھو بھائی، اگر اچھی غذا کھاؤ گے لیکن اگر زہر سے نہیں بچو گے تو کبھی تمہیں تندرستی حاصل نہیں ہوگی، کبھی تمہارا جسم توانا نہیں ہوگا، تم ویسے ہی کمزور کے کمزور رہو گے. اسی طرح فرمایا کہ روح کی غذا اللہ کا نام ہے، عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ سب چیزیں کرو گے لیکن اگر اس کے بعد تم نے گناہ کیے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی قوت ظاہر نہیں ہوگی. قوت تو ہوگی لیکن وہ قوت ظاہر نہیں ہوگی, اس قوت سے استعمال نہیں کر سکے گا انسان. تو دونوں چیزوں کی غذا بنائی اللہ نے, روح کی بھی غذا بنائی اور جسم کی بھی غذا بنائی, اور دونوں غذاؤں کو الگ الگ کر دیا. ایک غذا بازار کے اندر بکتی ہے, انسان خرید کر کے کھا لیتا ہے, اور ایک غذا اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کے پاس رکھی ہے. ایک غذا اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کے پاس رکھی ہے, وہ غذا انسان کو اللہ تعالیٰ اللہ والوں سے ملتی ہے کہ ان کی صحبتوں میں جا کر ان کے پاس بیٹھ کر کے اور ان سے کچھ حاصل کر کے پھر انسان کی روح کے اندر اللہ تعالیٰ وہ جوانی عطا فرماتے ہیں کہ جب انسان کا نفس گناہوں کا تقاضا کرتا ہے تو انسان پھر شرم کے مارے اور حیا کے مارے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے ان گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ اس کو ہمت اور توفیق عطا فرما دیتے ہیں. لیکن یہ ہمت مردانہ کہاں سے ملتی ہے؟ میرے دادا نے ارشاد فرمایا, یہ ہمت مردانہ انہی سے ملتی ہے جنہوں نے ہمت مردانہ کو استعمال کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ انہی کی صحبتوں کی برکت سے پھر وہ ہمت مردانہ عطا فرماتے. ورنہ گناہ چھوڑنا انسان سوچتا ہے ہم کس طرح سے جئیں گے. ارے ٹی وی نہ ہو, ڈش نہ ہو اور یہ سب چیزیں نہ ہو تو ہم کس طریقے سے جئیں گے؟ تو فرمایا کہ جنہوں نے اپنی حرام آرزوؤں کا خون کر دیا ان کی صحبت کے اندر جا کر کے بیٹھو. جب ان کی صحبت کے اندر بیٹھو گے تو ان کی صحبت کا اثر تمہارے اندر آئے گا, پھر تم بھی حرام آرزوؤں کا خون کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے تم. اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید نہیں اشد محبت فرماتے ہیں. اشد محبت, ایمان والے اللہ سے اشد محبت فرماتے ہیں. دادا نے فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ نے سوال نہیں کیا کہ تم مجھ سے محبت کرو, بلکہ جملہ خبریہ سے نازل فرمایا کہ ایمان والے مجھ سے اشد محبت کرتے ہیں. کیونکہ اگر سوال کرتے اللہ تعالیٰ تو یہ حق تعالیٰ کی جمال غیرت خداوندی کے خلاف ہوتا. کیونکہ ایک حسن کے اندر, دنیاوی حسن کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ سوال نہیں کرتا کہ مجھ سے محبت کرو, اس کو معلوم ہے کہ میرے اندر اتنا حسن ہے کہ لوگ مجھ سے خود محبت کریں گے. تو حق تعالیٰ جل شانہ نے بھی سوال نہیں فرمایا, اللہ کو معلوم تھا کہ میں اتنا پیارا ہوں کہ جو مجھے پہچان جائے گا وہ مجھ سے خود محبت کرنے لگے گا. اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, جملہ خبریہ سے نازل فرمایا, جملہ عشائیہ سے نازل نہیں فرمایا, سوال نہیں کیا. کہ جملہ عشائیہ ہوتا تو غیرت جمال خداوندی کے خلاف ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ سوال کرتے کہ تم اس کو محبت کرو. ارے اللہ سے بڑھ کر دنیا کے اندر کون حسین ہے؟ کوئی دنیا میں اللہ سے بڑھ کر حسین نہیں ہے, کوئی دنیا کے اندر اللہ سے بڑھ کر محبت کرنے والا نہیں ہے. اسی لیے دادا فرماتے تھے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے اور دیدار عام ہوگا, لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے, تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب فلطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حکیم اختر اس وقت اہل جنت جنت کو بھی بھول جائیں گے. اسی کو خواجہ صاحب نے فرمایا, نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے, نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے, دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہیں ہوتی. نہیں کرتے ہیں وعدہ وہ دید کا حشر سے پہلے, دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہیں ہوتی. تو جب حق تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے تو اس وقت انسان کو جنت بھی یاد نہ رہے گی. کسی لیے دادا نے فرمایا کہ جنت مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے, اور خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے, خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے. انسان جنت کو بھول جائے گا کہ جنت کے اندر کیا مزے, کیونکہ حق تعالیٰ جل شانہ نے جنت کو پیدا فرمایا. کس نے فرمایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے اشد محبت رکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بے اشد محبت کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا، پیدا فرما کر کے تمام عالم انسان، تمام انسانیت کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں. اور جو پیدا کرتا ہے اس سے محبت فطری چیز ہے، اس سے محبت یہ ایک فطری چیز ہے. باپ سے محبت ایک فطری چیز ہوتی ہے انسان کے لیے، ماں سے محبت ایک فطری چیز ہوتی ہے. فطری پیدا نہیں کرتے بلکہ وسائل میں سے، اسباب میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سبب بنا دیا، حالانکہ پیدا کرنے والی ذات حق تعالیٰ جل شانہ کی ہے، اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں، لیکن پھر بھی انسان ماں باپ سے محبت کرتا ہے، فطری طور پر محبت کر رہا ہے. کیوں؟ سبب بن گئے. تو اللہ تعالیٰ تو خالق اور مالک ہے، اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، ان سے محبت تو انسان کا فطری تقاضا ہے، ایک فطری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں بتلایا اس پر چلنا، یہ ہمارا فطری عمل تھا. لیکن درمیان کے اندر نفس حائل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کر دیا. نفس کو کس نے بنایا؟ فرمایا دیکھو اب تمہارا مقابلہ ہوگا، اب تمہارا مقابلہ ہے، تمہیں نفس اپنی طرف کھینچے گا، اللہ کی محبت اپنی طرف کھینچے گی. اب تم دونوں محبت کے درمیان خود فیصلہ کر لو کہ تمہیں کس طرف جانا ہے. نفس کہتا ہے آؤ چلو گناہ کر لو، اس گناہ کے اندر بہت مزدور ہے، لیکن انسان کی عقل کیا کہتی ہے؟ تجھے تیرے رب نے پیدا کیا ہے، اگر تم نے یہ گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہو جائیں گے. اگر عقل مند انسان ہوگا، دادا نے فرمایا اگر اس کی عقل کے اندر سلامتی ہوگی تو فرمایا گناہ کو چھوڑ دے گا اور اللہ کی طرف چلا جائے گا، گناہ کو چھوڑ دے گا اور اللہ کی طرف چلا جائے گا. لیکن فرمایا کہ نفس یہ چاہے ہر وقت کیا کرے گا، گناہ کی طرف بلائے گا، آ جا یہ گناہ کر لے، آ جا یہ گناہ کر لے، ایک گناہ کر لے بس پھر اس کے بعد چھوڑ دینا. دادا نے فرمایا پھر اس کے بعد چھوٹتا نہیں ہے. کیوں؟ بڑھتا جاتا ہے تقاضا، اور بڑھتا جاتا ہے، اور بڑھتا جاتا ہے، اور بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان گناہ کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے اندر سے احساس گناہ بھی نکل جاتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اور جب احساس گناہ اس کے اندر سے نکل جائے تو فرمایا کہ سمجھ لو اب روح کو موت آ گئی. فرمایا سمجھو اب روح کو موت آ گئی. تو فرمایا جب انسان مرنے والا ہوتا ہے تو جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا فرمایا؟ اسپتال بنایا اللہ تعالیٰ نے. جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ اس کو فوراً اسپتال میں داخل کر دو. کس لیے؟ کیونکہ اس کا وہاں علاج ہوگا، تاکہ اس کے جسم کو شفا مل جائے. وہ فرمایا جب وہ بیمار ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کو خانقاہوں کے اندر اور اللہ والوں کے پاس داخل کر دو تاکہ وہ کو شفا مل جائے. یہ خانقاہ روحانی اسپتال ہے، یہاں روح کا علاج کیا جاتا ہے. جو انسان جس سے گناہ نہیں چھوٹ رہے وہ ان خانقاہوں کے اندر جا کر کے جگر مراد آبادی شاعر گزرا ہے انڈیا کا، آل انڈیا شاعر تھا، پورے ہندوستان کا بڑا شاعر تھا. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ دیکھا، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ شکل و صورت آپ کو کہاں سے ملی؟ فرمائے گزرے گئے تھانہ بھون کے اندر، ان کی صحبت میں آتا جاتا ہوں، وہاں سے یہ چیز ملی ہے. جنرل مراد آبادی تہجد گزار شاعر تھے، بعد میں تہجد پڑھنے لگے تھے، لیکن پہلے بہت شراب پیتے تھے. اور پھر جب اللہ تعالی نے توفیق توبہ عطا فرمائی تو پھر کیا شعر کہا؟ پینے کو تو بے حساب پی لی، پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا، یعنی اب یہ خوف تاری ہے کہ اللہ اتنی پی لی, اب قیامت کے دن آپ کو حساب کس طرح سے دوں گا. کہا کہ کیا میں ان بزرگ کے پاس جا سکتا ہوں؟ کہا کہ میں اپنے شیخ سے پوچھ کر کے بتاؤں گا, میں اپنے شیخ سے پوچھ کر کے بتاؤں گا. حضرت حکیم امت کے پاس آئے اور فرمایا, حضرت جگر مراد آبادی جو انڈیا کا سب سے بڑا شاعر ہے وہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے لیکن کہتا ہے شراب نہیں چھوڑوں گا, شراب نہیں چھوڑوں گا لیکن آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. حضرت حکیم امت نے فرمایا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کافر کو مہمان بنا سکتے ہیں تو اشرف علی ایک فاسق و فاجر کو اپنے گھر میں مہمان کیوں نہیں بنا سکتا؟ جاؤ جگہ مراد آبادی سے کہو کہ آ جائے. لیکن خانقاہ, لیکن کیا شرط کیا لگائی تھی جگہ مراد آبادی نے؟ کہ خانقاہ تو آؤں گا لیکن شراب نہیں چھوڑوں گا, خانقاہ تو آؤں گا لیکن شراب نہیں چھوڑوں گا. حضرت حکیم امت کی نظر دیکھیے, فرمایا کہ دیکھو بھائی خانقاہ یہ بیت المال سے بنی ہے, خانقاہ میں تو نہیں پینے دوں گا, ہاں میرے گھر میں بیٹھ کر کے پی سکتا ہے. سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. بس جگر صاحب کا وقت آ گیا تھا ہدایت کا, آگے حضرت حکیم امت کے پاس, فرمایا کہ حضرت میرے لیے چار دعائیں کر دیجئے, چار دعائیں. حضرت نے فرمایا کیا؟ فرمایا نمبر ایک حضرت شراب چھوڑ دو, نمبر ایک شراب چھوڑ دو, نمبر دو گاڑی رکھ لو, نمبر تین حج کر لاؤ, نمبر چار خاتمہ ایمان پر ہو جائے. حضرت حکیم امت نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, شراب چھوڑ دی, انڈیا سے بیمار پڑ گئے, اتنے عرصے سے پی رہے تھے. حضرت میر صاحب نے دیکھا ہے ان کو اور فرمایا کہ دو آدمی اٹھا کر کے ان کو مشاعرے کے اندر لاتے تھے, اتنی شراب پیتے تھے, اچانک شراب چھوڑ دی تو بیمار پڑ گئے. تو انڈیا کے ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ اگر آپ شراب چھوڑ دیں گے تو آپ مر جائیں گے, آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دیجئے. تو جگر صاحب نے پوچھا کہ اگر پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا؟ کہا دو چار پانچ سال آپ اور جی جائیں گے. فرمایا کہ جگر اب اللہ کے راستے میں ایک لمحے کے لیے بھی غفلت برداشت نہیں کر سکتا, اگر مجھے اللہ کو راضی کرنے میں موت آتی ہے تو ایسی موت جگر کو ابھی قبول ہے. ہمت کی اور چھوڑ دی شراب. نمبر دو کیا دعا کرائی تھی؟ حج کراؤ, حج بھی کرائے. نمبر تین کیا دعا کرائی تھی؟ گاڑی رکھ لو, گاڑی بھی رکھ لی. اور پھر فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے شیخ کی برکت سے میری تین دعائیں قبول کی تو چوتھی بھی ضرور قبول کرے گا کہ خاتمہ بالخیر بھی ہوگا میرا, خاتمہ بالخیر بھی ہوگا میرا. تو اللہ والوں کے پاس بعض دفعہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان جو دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اسی لیے کیا دوڑنا ہے یہ حدیث پاک کے اندر کہ اب دعا مخن عبادہ, دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے. انسان مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے ایک نہ ایک دن تو ضرور ملے گا. مانگتا رہے کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دے, نیک راستہ عطا فرما دے. پھر گناہوں کے اندر چلا گیا, پھر نکلا, پھر واپس آ کر کے مانگا, ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جلد فرما کر اپنا بنا لیں گے. اسی کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے, کھولے ہو یا نہ کھولے در اس پہ ہو کیوں تیری نظر, کھولے ہو یا نہ کھولے در اس پر ہو کیوں تیری نظر, تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے گا. اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے, یا اللہ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں دادا کے کمرے کے اندر, خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر نیچے یہ شعر لکھا تھا, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگے در بھی ہے. ارے سجدے میں سر رکھ کر کے تو دیکھ, پھر اس کے بعد دیکھ کیا لذت اور کیا مزہ ملتا ہے. سجدے کے اندر سر رکھ کر کے دیکھ, پھر اس کے بعد دیکھو کیا نظر ملتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کیسا پیار عطا فرماتے ہیں انسان ایک لاکھ گناہ کرنے کے بعد, پھر اس کے بعد آ کر سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ تعالیٰ حق تعالیٰ کے سامنے رونے لگے تو پھر دیکھے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کو اپنے آغوش رحمت کے اندر لے تھے. پھر جو لذت اس کو ملے گی وہ لذت دونوں جہان کے اندر وہ لذت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. انسان گناہ کرتا ہے, شیطان کیا کہتا ہے, ارے تم تو ہر وقت گناہ کرتے رہتے ہو, تمہاری توبہ کب قبول ہوگی؟ جب تم توبہ کرتے ہو پھر توبہ توڑ دیتے ہو. تو کیا ہے اللہ تعالیٰ توبہ, اللہ تعالیٰ نے توبہ کس لیے نازل فرمائی؟ فرمایا ان اللہ یحب التوابین, خالی میں توبہ کرنے کے بعد بندے کو معاف نہیں کرتا. فرمایا جس بندہ توبہ کرتا ہے اس سے میں محبت بھی کرتا ہوں. اور یحب سے لازم فرمایا, اور یحب جو ہے یہ پہلے مضارے, اور پہلے مضارے کے اندر کیا ہوتا ہے, دو زمانے ہوتے ہیں, تینوں دو زمانے ہوتے ہیں, حال اور استقبال. یعنی ابھی بھی محبت کرتا ہوں جو مجھ سے توبہ کرے گا, اور آئندہ بھی محبت کرتا رہوں گا اس سے. دنیا کے اندر اگر انسان کس سے غلطی ہو جائے تو کیا کہتے ہیں, جا کے یہ معاف کر دیا, آئندہ میرے سامنے مت آنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی کو جب دعوت اسلام دی تو حضرت وحشی جب ایمان لیا ہے, آپ علیہ السلام والسلام نے ایمان لانے کے بعد پوچھا تو نے میرے چچا کو کس طرح سے شہید کیا تھا. حضرت وحشی نے جب بیان فرمایا تو آپ علیہ السلام والسلام کی آنکھیں بھر آئیں, فرمایا کہ اے وحشی آج کے بعد اگر تو میرے سامنے نہ آ تو یہ بہت اچھا ہوگا, کیونکہ جب میں تجھے دیکھوں گا تو میرے چچا کا غم مجھے یاد آ جائے گا. دادوں نے فرمایا کہ سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں, لیکن آج تک کسی انسان نے یہ نہیں سنا کہ حق تعالیٰ یہ فرما دے کہ میرے بندے تم نے اتنے گناہ کر لیے, آج تو تجھے معاف کر رہا ہوں, لیکن آج کے بعد میرے دربار میں مت آنا. تو فرمایا کتنی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انسان کتنے گناہ کر لے, کتنے گناہ کر لے, انسان کر کر کے تھک جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر کر کے نہیں تھکیں گے. انسان گناہ کر کر کے تھک جائے گا, بوڑھا ہو جائے گا, ضعیف ہو جائے گا, گناہ کی قوت نہیں رہے گی, لیکن حق تعالیٰ جل شانہ معاف کر کر کے نہیں تھکیں گے. کیوں؟ کریم مالک ہے, اس نے پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کہا, ماں اور دادوں نے فرمایا کہ اگر ایک بچہ کیا ہے اس کو دست لگ جائے تو ماں اس کو دھلاتے دھلاتے تھک جاتی ہے, لیکن فرمایا کہ بندہ گناہ کر کر کے تھک جائے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے. جب معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں, چلو اس کو ایک موقع اور دو, چلو اس کو ایک موقع اور دو, چلو اس کو ایک موقع اور دو, لیکن فرمایا کہ توبہ کے آسرے پر گناہ کرنے والا یہ انتہائی بیوقوف انسان ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق توبہ نہ دی اور اسی گناہ کی حالت میں مر گیا تو قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. کس لیے؟ اور دادے نے اس کی دلیل کیا دی تھی؟ دلیل دی کہ فرمایا کہ جو دو تین صحابی غزوے کے اندر نہیں نکلے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا فرمایا, فتاب اللہ علیہم لیتوبوا, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے توفیق توبہ آسمان سے نازل فرمائی, لیتوبوا تاکہ وہ زمین پر توبہ کر لے. تو فرمایا دادا نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ توبہ آسمانی چیز ہے, زمینی چیز نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتے ہیں. توفیق توبہ اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما کر پھر زمین پر انسان کو توفیق توبہ عطا کرتے ہیں کہ چل اب توبہ کر لے, اب تو اتنے دن مجھ سے دور رہا اب تو میرے پاس آ جا. اور فرمایا اگر توفیق و توبہ نہ ملی, ایک شخص تھا, دادا نے فرمایا کہ دادا کے دوست کا دوست تھا, اس کو بدنظری کی عادت تھی, اس نے بارہا سمجھایا کہ اللہ کے بندے یہ چیز چھوڑ دے, یہ بدنظری کی عادت چھوڑ دے. وہ باز آیا, یہاں تک کہ اسپتال میں داخل ہو گیا, مرنے کا وقت قریب آ گیا, تو اس کے دوست نے کہا کہ اب تو توبہ کر لے, اب تو تیرا آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اب تو توبہ کر لے. اس نے کہا کہ جو لفظ تو کہتا ہے اب یہ لفظ میری زبان سے نکلتا ہی نہیں ہے. دادا نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ توفیق توبہ سب کر لے، فرمایا پھر انسان کیا کرے گا، پھر اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی. ایک صحابی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ان کو گورنر بنا کر کے بھیجا گیا کوفہ کی طرف. تو وہاں کے ایک شخص نے آ کر کے شکایت کی، اور جھوٹی شکایت کی کہ یہ لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوا لیا، کیونکہ امیر المومنین تھے. فرمایا کہ بھائی مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے. تو میں حضرت انصاف کرتا ہوں. کہا یہ شخص گواہی دے رہا ہے کہ آپ انصاف نہیں کرتے، لہذا میں آپ کو معطل کرتا ہوں. معطل کر دیا. وہ صحابی روتے ہوئے نکلے، یہ حدیث کے اندر موجود ہے. وہ صحابی روتے ہوئے نکلے اور پھر دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایسے گناہ کے اندر مبتلا کرے کہ تو مرتے دم تک اس گناہ سے نجات دے پائے. کہ لکھا ہے روایت کے اندر کہ بدلگی کی عادت ہو گئی اس کو، اس شخص کو بدلگی کی عادت ہو گئی. اور عادت بھی کیسی ہوئی کہ اتنی عمر ہو گئی تھی کہ یہ پیسے یہ لٹک کر کے یہاں تک کا آ گئی تھی، جب بھی بازار کے اندر چلتا تھا تو پیسے اٹھا کر کے بدلگی کرتا تھا. دادا نے فرمایا کہ یہ ایسا خبیث گناہ ہے کہ انسان اس کو معمولی سمجھتا ہے، کہہ رہے یہ تو معمولی گناہ ہے. فرمایا معمولی گناہ نہیں ہے یہ. شراب قہر کیوں مستی بحض، حضرت غلام الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شراب قہر کیوں مستی بحض، اللہ تعالیٰ جس کو اپنے قہر کی شراب پلانا چاہتے ہیں لے سارا صورت حسید ہے، اس کے دل اور دماغ کے اندر کسی فانی صورت کی محبت ڈال دیتے ہیں. وہ اس کی محبت کے اندر مبتلا ہو کر کے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور جب رحمت سے دور ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے توفیق سے توبہ بھی عطا نہیں فرماتے. آج لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا یہ تو معمولی گناہ ہے، ہم نے کیا کیا، نہ لیا نہ دیا، صرف دیکھ لیا. لینا دینا دیکھ لیا نہیں، آپ اللہ تعالیٰ نے نص قطعی سے ثابت کیا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین سے کہہ دیجئے، یہاں کیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہاں من تزعیزیہ ہے، اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کر لیں. یعنی جن چیزوں کا اللہ نے حرام کیا ہے بس ان کو نہ دیکھے، صرف باقی ماں باپ کو دیکھے، اپنی ماں کو دیکھے، باپ کو دیکھے، بیت اللہ کو دیکھے، مدینہ شریف کو دیکھے، پہاڑ کو دیکھے، زمین کو دیکھے، آسمان کو دیکھے. اللہ نے کتنی چیزیں بنائی ہے جس کو انسان دیکھ سکتا ہے، اور کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہے. اب شیطان کیا ڈالتا ہے، ارے صرف دیکھ لو، تم نے کیا کیا ہے، خالی دیکھ لو. دادا نے فرمایا کہ زنا کی ابتدا کیا ہوتی ہے، فرمایا نظر سے ہوتی ہے. پہلے انسان چہرہ دیکھتا ہے، پہلے شیطان کیا کرتا ہے، کالے بال اور گورے گال دکھاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو پیشاب اور پخانے کے راستے میں لے جا کر ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. پہلے ذلیل و رسوا ایسے نہیں کرتا، فرمایا پہلے کالے بال دکھاتا ہے، ارے یہ دیکھو کتنے حسین بال ہیں، یہ کالے بال کتنے حسین ہیں. فرمایا پھر اس کے بعد گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے. فرمایا یہ معمولی گناہ نہیں ہے. فرمایا آج اس زمانے کے اندر، فرمایا یہ گناہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نظر کی حفاظت کر لے اور اپنے دل کے اوپر غم اٹھا لے. دادا نے فرمایا اس زمانے کے اندر جس شخص نے اپنی نظر بچا لی، اللہ تعالیٰ اس کو نسبت میں اللہ عطا فرما دیں گے. یہ ایسا گناہ ہے، اتنا عام ہو چکا ہے. اور خالی مردوں کے لیے حکم نہیں ہے کہ خالی مرد اور نظر نیچے کر کے چلے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنات عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کیا اپنی بعض اداروں کی حفاظت کرے، یعنی نہ محرم مردوں کی طرف نہ دیکھے، نہ مرد نہ محرم عورتوں کی طرف دیکھے، نہ عورتیں نہ محرم مردوں کی طرف دیکھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ان کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. کسی نے دادا نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ کی حدود کے قریب بھی مت جاؤ. کسی نے اس کی مثال دی تھی دادا نے، فرمایا کہ بارڈر کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں تو حکومت کیا اعلان کرتی ہے کہ بھائی بارڈر سے دور رہنا، کس لیے کہ جب گولہ باری ہوگی تو سب سے پہلا گولہ جو گرے گا بارڈر کے کنارے کے اوپر، کہیں ایسا نہ ہو گولہ تم پر ہی گر جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا کہ ٹھیک حدود اللہ فلا تقربوا، دیکھو یہ میری حدود ہے ان کے قریب بھی مت جانا. کیا مطلب؟ حسینوں کے قریب ہی مت جانا. اگر وہ قریب آنا بھی چاہے تو زیادہ نے فرمایا تم دور ہو جاؤ، فرمایا تم دور ہو جاؤ. اگر کوئی حسین قریب آنا بھی چاہے تو فرمایا کہ تم دور ہو جاؤ اس سے. کس لیے؟ فرمایا کہ اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو تم اس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ ایمان کی قیمت بہت بڑی ہے. ایمان کی نعمت یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کر نعمت دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، جتنی بڑی نعمت ایمان کی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے بعد، جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد ہو رہا ہے، احد کے اندر شیطان نے آواز لگا دی کہ نعوذ باللہ من ذلک، کفار نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا. اب صحابہ اکرام جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تعلق اور کیا محبت رکھنے والے تھے، ان کے تو حالت خراب ہو گئی صحابہ کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے. روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تین صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آگر کی کھڑے ہو گئے. صرف یہ تین صحابہ قریب تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، جان دے دی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی ایک تیر نہیں آنے دیا، شہید ہو گئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی کے اندر بیٹھے رہے اور روزے سے افطار کا سامان سامنے لا کر کے رکھا گیا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہنے لگے؟ رونے لگے، فرمانے لگے مصعب بن عمیر جیسے لوگ وہ تو فلاح اور کامیاب ہو گئے اور آج ہم دنیا کی لذتوں کے اندر پھنس گئے. اور روایت کے اندر لکھا ہے بخاری جلد ثانی کے اندر، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث دخل کی ہے، فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف اتنا روئے اتنا روئے کہ پھر اس کے بعد افطار بھی نہیں کی اور اس کے بعد پانی پی کر کے رونا کھول کر کے مغرب کی نماز پڑھ لی. یہ صحابہ تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے، کفار تیر برسا رہے، اپنے ہاتھوں سے تیر روک رہے، ایک ہاتھ جب شل ہو گیا تیروں سے تو دوسرا ہاتھ آگے کر دیا، دوسرا ہاتھ آگے کر دیا. دوستو آج ہم سے ایک تانا برداشت نہیں ہوتا. آج کہتے ہیں لوگ ہمیں مولوی کہیں گے، لوگ ہمیں ملا کہیں گے، لوگ ہمیں تانے دیں گے. ارے اس تانے تو جو صحابہ اکرام نے تو جانے دے دی، آج ہم سے تانے برداشت نہیں ہو رہے. آج ہم سے تانے برداشت نہیں ہوتے، صحابہ نے جانے دے دی. یہ نہیں سوچا کہ ہمارا کیا ہوگا، ہماری بیوی کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. صحابہ نے جانے دے دی. ایک ایک دن میں 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے. ایک غزوے میں 7,000 صحابہ شہید ہوئے. مسلمہ ابن کذاب سے جو جنگ ہوئی تھی اس کے اندر 7,000 صحابہ شہید ہوئے، اور ایک غزوے کے اندر 12,000 صحابہ شہید ہوئے. ایک ایک غزوات کے اندر تب دین ہم تک پہنچا ہے. یہ دین اتنی آسانی سے پوری پہنچا ہے. آج جو ہم محمد کے نام لگاتے ہیں، ابراہیم، اویس، سلیم، آج یہ نام جو ہمارے ہیں یہ صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے. صحابہ وہ قربانیاں نہ دیتے تو شاید آج ہمارے یہ نام بھی نہ ہوتے اور یہ دین بھی ہمیں نہ ملتا. یہ صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے. آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم خالی حلوہ مانڈا کھا لیں اور اس کے بعد ہمیں نہ کوئی تانا دے نہ ہمیں کوئی کچھ کہے, ہم خالی پاس ہو جائے. دادا نے فرمایا کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن سے پہلے فرمایا گندے انڈے بھی کھانے پڑتے اور ٹماٹر بھی کھانے پڑتے, لیکن فرمایا جب الیکشن میں کامیاب ہو جائے, جب بادشاہ بن گیا, فرمایا آپ کوئی گندے انڈے مار سکتا ہے؟ سرکاری پروٹوکول میں چلتا ہے, حکومتی حفاظت کے اندر چلتا ہے. تو فرمایا یہ چند دن امتحان کے, چند دن لوگ تانے دیں گے, پھر اس کے بعد جب سلیکشن ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کے لیے منتخب فرما لیں گے. فرمایا پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی. ایک اللہ کا ولی جا رہا تھا, ضعیف تھے, راستے میں لے جا رہے تھے, جاتے جاتے اچانک ایک نوجوان جا رہا تھا اپنی محبوبہ کے ساتھ, اس کو ٹھوکر لگ گئی. اس نوجوان نے گھوم کر ایک تھپڑ مار دیا اور چلا گیا. گھر گیا تو جا کر پیشاب بند ہو گیا. بڑا علاج کرایا اس نے کہ کسی طریقے سے پیشاب کھل جائے, لیکن پیشاب نہیں آیا. تو اس کی محبوبہ نے کہا کہ تو نے ایک اللہ کے ولی کو تھپڑ مارا تھا, جا کر ان سے معافی مانگ لے, تیرا پیشاب کھل جائے گا. وہ گیا اور جا کر کے کہا کہ حضرت جو آپ نے مجھے بدعا دی ہے وہ بدعا واپس لے لیجیے, آپ میرا پیشاب بند ہو گیا ہے. انہوں نے کہا میں نے تو کوئی بدعا نہیں دی. کہا تو میرا پیشاب کیسے بند ہوا؟ کہا جب تیری محبوبہ کو ٹھوکر لگی تھی تو کیا تیری محبوبہ نے تجھ سے کہا تھا کہ تو مجھے تھپڑ مار؟ کہا نہیں. کہا کیوں مارا تھا؟ کہا میری غیرت کا گوارا نہیں کیا. تو کہا جب تو نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے محبوب کی غیرت نے بھی گوارا نہیں کیا, میں نے بد دعا نہیں دی. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرا پیشاب کھول دے. دعا دی, اللہ تعالیٰ نے پیشاب کھول دیا. تو ہر ایک کا محبوب ہوتا ہے جس پر انسان اپنے سب کچھ قربان کر دیتا ہے. تو دوستو مبارک ہے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنی حرام عرضیاں قربان کر کے حق تعالیٰ کی دوستی کا انمول موتی اپنے سینے کے اندر لے لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کے دل کا جو حال ہوتا ہے اور ان کی مستی کا جو حال ہوتا ہے, ان کی محبت کا جو حال ہوتا ہے, ان کے عشق کا جو حال ہوتا ہے, اس کو دنیا بیان نہیں کر سکتی, اس کو دنیا سمجھ نہیں سکتی کہ ان کی مستی کا کیا حال ہے, ان کے عشق و محبت کا کیا حال ہے. ان کو ایک ایک چیز کے اندر اللہ جل شانہ کی ذات نظر آتی ہے. جب زمین کو دیکھتے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آتی ہے, جب آسمان کو دیکھتے تو حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات نظر آتی ہے, جب چاند و سورج کو دیکھتے تو حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات نظر آتی ہے. ایک صحابی لیٹے ہوئے بستر کے اوپر, رات کا وقت ہے, آسمان کے اوپر کیا ہے, چاند و تارے نکلے ہوئے, اور صحابی لیٹے لیٹے کیا کہتے, یا ایھا السماء والنجوم ان لك ربا وخالقا, اے چاند اور ستارو تمہارا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے. اس کے بعد فرماتے اللہم اغفر لی, یا اللہ میری مغفرت فرما دے. صبح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابی تم نے کیا عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تیرے لیے مقدر کر دی؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل نہیں کیا, میں تو ایسے ہی لیٹا ہوا تھا, آسمان پر چاند ستارے دیکھ رہا تھا, اس میں اللہ تعالیٰ کی مجھے اللہ حق تعالیٰ جل شانہ کی اس کے اندر یہ نظر آئی کہ بریائی کہ اللہ نے کیا چیز پیدا فرمائی ہے کہ چاند اپنے وقت پر نکل رہا ہے, سورج اور ستارے اپنے وقت پر چمک رہے ہیں. تو میں نے ان سے ایسے ہی کہہ دیا, یا ایھا السماء والنجوم ان لك ربا وخالقا, یہ آسمان اے چاند اور ستاروں تمہارا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے. اس کے بعد کہہ دیا اللہم اغفر لی, یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابی جا, تجھے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. رحمت حق بہانہ نہیں گوید, بہانہ نہیں گوید. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ بہانے ڈھونڈتی ہے, قیمت طلب نہیں کرتی ہم سے کہ تم اتنی عبادت کر کے آؤ گے تب تمہیں بخشیں گے. ارے بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ چلو اس کو بخش دو کسی طریقے سے. بہانہ مل گیا اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں. اور پھر جو حدیث پاک کے اندر جو دعا سکھلائی گئی, فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم دینے کے لیے دعا سکھلائی. کیا دعا سکھلائی؟ فرمایا اللہم انی اسألک حبک, یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں, آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. الہی حضرت عظیم داد اللہ صاحب معظم مکی رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے, کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. یا اللہ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں. اللہ سے دنیا تو بہت مانگ لی, یا اللہ مجھے جو ہے رزق دے دیجیے, یا اللہ مجھے صحت دے دیجیے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں کہ اللہ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں. اور جب اللہ تعالیٰ مل جائے, دادا فرماتے تھے اس کی مثال دی, فرمایا کہ شاہ محمود نے ایک دفعہ اعلان کرایا. اعلان کیا کرایا؟ کہ آج جو شخص جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. تو کسی نے وزارت کی کرسی پر ہاتھ رکھا, کسی نے مال و دولت پر ہاتھ رکھا, کسی نے لونڈیوں باندیوں پر ہاتھ رکھا. شاہ محمود کا غلام کا عیال وہ پیچھے سے آیا اور اس نے شاہ محمود کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. شاہ محمود نے کیا کہا کہ ارے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ آج آپ اپنی زبان پر قائم رہیے گا کہ آپ نے اعلان کیا کیا تھا, جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی. ارے جنہوں نے مال و دولت پر ہاتھ رکھا ہے ایک دن مال و دولت ختم ہو جائے گی, جنہوں نے نوڈیوں پر ہاتھ رکھا ہے یہ باندیاں ایک دن پوری ہو جائیں گی. لیکن اے بادشاہ, جب تک تو بادشاہ ہے, جب تک تو میرا رہے گا تو ساری مملکت اور ساری رعایا میری رہے گی. تو دادا فرماتے تھے اللہ والے اللہ تعالیٰ سے اللہ کو اس لیے مانگتے کہ جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. فرمایا جو حق تعالیٰ کو مانگ لیتے اور اللہ جل شانہ دل کے اندر آ جاتے تو فرمایا سارے عالم پر ان کی حکومت ہوتی ہے, سارے عالم کے اوپر ان کی حکومت ہوتی ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی, اللہم انی اسألک حبک, یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. کس چیز کا بولے بھائی؟ یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا. وحب من یحبک, اور سوال کرتا ہوں کس کا؟ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں. والعمل الذي يبلغني حبك, اور اس محبت کا سوال, اس عمل کا سوال کرتا ہوں جس عمل سے آپ کی محبت ملتی ہے. تین سوال کیے. اب دادا نے فرمایا کہ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ والوں کی محبت کو درمیان میں کیوں رکھا, درمیان میں کیوں رکھا؟ پہلے اللہ کی محبت مانگی, پھر عمل کی محبت مانگی, درمیان میں اللہ والوں کی محبت مانگی. فرمایا یہ دلیل ہے کہ اللہ والوں کی محبت جب دل کے اندر آئے گی تو عمل کی محبت بھی مل جائے گی اور اللہ کی محبت بھی مل جائے گی. بغیر اللہ, اگر بغیر اللہ والوں کی محبت کے نہ اللہ کی محبت مل سکتی ہے نہ عمل کی محبت مل سکتی ہے. اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو فرمایا کہ اللہ کے اللہ والوں سے محبت کرو, اور عمل کی محبت چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جس عمل سے راضی ہو جائے تو اللہ والوں سے محبت کرو. یہ دونوں چیزیں تمہیں اللہ والوں کی محبت سے ملیں گی. یہ ہے اللہ والوں کا مقام, یہ ہے اللہ کی محبت کا مقام, کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے, من کان للہ کان اللہ له, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے. پھر کیا ہے, وہ یہ شعر پڑھتا ہے, تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. ہم تم ہی آگاہ ہے بس اس رب کے خفی سے, ہم تم ہی آگاہ ہے بس اس رب کے خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. دادا نے فرمایا کھاتے تو اللہ والے بھی ہیں, کھاتا ایک عام انسان بھی ہے, لیکن فرما اللہ والوں کے کھانے میں اور ایک عام انسان کے کھانے میں کتنا فرق ہے. ایک عام انسان کس لیے کھا رہا ہے کہ اللہ یہ کھاؤں گا, یہ کھا کر کے اس سے کیا کروں گا, محنت مزدوری کروں گا. اور ایک اللہ والا کھا رہا ہے, وہ کس لیے کھا رہا ہے کہ اللہ اس کھانے سے جو توانائی اور جو قوت اور طاقت آئے گی, یا اللہ اس قوت اور طاقت کو تیرے راستے میں خرچ کر دوں گا, اس قوت اور طاقت کو تیرے راستے میں خرچ کر دوں گا. فرمایا اس کا کھانا بھی عبادت ہو گیا. ایک دفعہ دادا نے ارشاد فرمایا کہ جو آتا ہے کہ علماء کا سونا بھی عبادت ہے. لوگ اس پہ اشکال کرتے ہیں, اچھا اپنے لیے تو راستہ نکال لیا کہ مولویوں کا سونا بھی عبادت ہے. تو فرمایا کہ اس لیے عبادت ہے علماء کا سونا, کیونکہ جب سو کر کے اٹھے گا, تازہ دم ہوگا, پھر مطالعہ کرے گا کتاب کا, پھر اللہ کا دین پھیلائے گا, پھر وعظ تبلیغ کرے گا. اور فرمایا اس کی مثال دے دیتے, فرماتے تھے آپ کے گھر میں ایک کارپینٹر آتا ہے بڑھائی کام کرنے کے لیے, اس کے پاس ایک اوزار ہوتا ہے رندا جس سے لکڑی کھیلتا ہے. فرمایا اس کے رندے کی جو دھار ہے وہ ختم ہو گئی, اب وہ پتھر کے اوپر جو ہے اس کی دھار تیز کر رہا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں, تو نے آدھا گھنٹہ دھار تیز کی تھی, ہم تیری تنخواہ تیری مزدوری سے اتنی اجرت کاٹ لیتے ہیں آدھے گھنٹے کی, کاٹے گا کوئی انسان؟ اس کو معلوم ہے کہ دھار تیز ہوگی تو میرا کام ہوگا. تو فرمایا علماء کا سونا عبادت اسی لیے ہے کہ جب ان کے دماغ کو راحت ملے گی, اس سے جو قوت آئے گی, پھر اس سے دین کا کام ہوگا, اس لیے اس کو عبادت کہا گیا ہے. حضرت عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمتہ اللہ نے ارہر کی دال اور چٹنی کھا رہے تھے, فرمایا حسین اختر اس کے اندر مجھے بریانی کا مزہ آ رہا ہے. فرمایا حضرت میں تو دیکھ رہا ہوں آپ جو ہے ارہر کی دال اور چٹنی روٹی کھا رہے ہیں. فرمایا کہ حکیم اختر اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں اس لیے یہ مزہ آ رہا ہے. فرمایا حضرت میں تو دیکھ رہا ہوں آپ خود کھا رہے ہیں. فرمایا حکیم اختر یہ ہاتھ کے اندر طاقت کہاں سے آئی, یہ ہاتھ میں طاقت کہاں سے آئی؟ بید اللہ, میں اللہ کے ہاتھ سے کہا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کھلائے کس لذت نہ آئیں گے. پھر دادا فرماتے تھے کہ مجروح کو اگر ساری دنیا کی عورتیں بریانی کباب اور کوفتا بھیجے اور اس کی اصلی نائلہ اگر سوکھی روٹی بھیجے تو مجروح کیا کھائے گا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو کھلاتے ہیں بندے کو اسی کے اوپر راضی رہنا چاہیے کہ میرا مالک مجھے یہ کھلا کر کے خوش ہو رہا ہے کہ میرا بندہ خوشی خوشی یہ چیز کھا رہا ہے. اسی کا نام رضا بالقضا ہے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پوچھا تھا حضرت حکیم الامت سے کہ حضرت اخلاص سے اونچا مقام کیا ہے, اخلاص سے اونچا مقام کیا ہے؟ حضرت حکیم الامت حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خواجہ صاحب اخلاص سے اونچا مقام رضا بالقضا ہے, کہ جس حالت میں اللہ رکھے اس حالت کے اندر راضی رہے. اللہ تعالیٰ نے چٹنی روٹی کھلا دی اس پر راضی رہے. دادا نے فرمایا مانگو بادشاہت, راضی رہو فقیری کے اوپر. مانگو بادشاہت کہ اللہ بادشاہت ادا فرماتے, لیکن راضی رہو فقیری کے اوپر. مانگو بریانی مل اور راضی رہو چٹنی روٹی کے اوپر. چٹنی روٹی مل گئی اللہ کی طرف سے, جو مالک کھلا دے وہی ہماری روٹی ہے. اور کیا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ جو کھلا رہے ہیں وہی ہماری اصل روزی ہے. اور کیا ہے, اور اگر نہ لے اور نہ کھائے تو کیا ہوگا؟ کھانی تو پھر بھی پڑے گی, لیکن کیا ہے, تکلیف کے ساتھ کھائے گا. اور محبت کے ساتھ اگر کھائے تو اسی چٹنی روٹی کے اندر اللہ تعالیٰ بریانی کا مزہ رکھ دیتے ہیں کہ میرا مالک مجھے کھلا رہا ہے, میرا رب مجھے کھلا رہا ہے. جب یہ سوچے گا کہ میرا رب مجھے یہ کھلا رہا ہے تو پھر کتنا مزہ آئے گا اس کو. تو دوستو, حاصل زندگی اور حاصل نعمت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, اللہ کی محبت. جس کو اللہ کی محبت مل گئی وہ دونوں جہانوں کے اندر کامیاب ہو گیا, دنیا میں بھی کامیاب, دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اور اگر اللہ کی محبت نہ ملی تو دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت کے اندر بھی خسارہ ہے. اصل چیز چاہے محبت ہے, کیونکہ محبت سے چاہے ہر عمل انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. محبت سے ہر عمل انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. محبت دونوں عالم میں ایسی بھائی معاشا محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ محبت دونوں عالم میں جا کر یہی پکار آئی, محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. جسے خود یار نے چاہا, جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے کہ یہ میرا بن جائے, اللہ تعالیٰ اس کو جذب فرما کر اپنا بنا لیتے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنا بنانا, جذب فرما کر اس کو اپنا بنا لیتے, اس کو خود چیز لیتے. ایک شخص اپنے غلام کے ساتھ جا رہا تھا راستے میں, وہ اذان کا وقت ہو گیا تو اس نے اپنے مالک سے کہا کہ مالک میں نماز پڑھ کر کے آ جاؤں. کہا جا نماز پڑھ کر آ, میں باہر بیٹھا ہوا ہوں. وہ اندر گیا نماز پڑھنے کے لیے, سب لوگ نماز پڑھ کر باہر آ گئے, وہ اندر نمازی پڑھ رہا تھا. اس کا نام سنکر تھا, سنکر. تو اس نے آواز دی, ارے سب نماز پڑھ کر آ گئے, تو باہر کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس نے اندر سے جواب دیا کہ آنے نہیں دے رہے, آنے نہیں دے رہے. اس نے کہا کون نہیں آنے دے رہا؟ کہا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا. تجھے باہر بٹھا کر کے رکھا ہے, مجھے اندر سے نہیں نکلنے دے رہا. تو اللہ تعالیٰ جس کو جس فرمائے, اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جب جس فرماتے تو ہزاروں ہاتھ اور ہزاروں قوتیں انسان باوجود بھاگنے کے, اللہ تعالیٰ سارے راستے بھاگنے کے بند کر کے اپنے طرف اس کو کھینچ لیتے. کہہ رہے تو کہاں جا رہا ہے, تجھے تو مجھے اپنا بنانا ہے. حضرت جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ, اللہ اکبر, کیا مثالوں کے بادشاہ تھے. دادا فرماتے تھے کہ مثالوں کے بادشاہ تھے. حضرت جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں برائے سر انجام کار و ثواب, یکے از ہزارہ شواد انتخاب. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے ہر ایک کو منتخب نہیں فرماتے, بلکہ ہزاروں میں سے کسی ایک کو منتخب کرتے ہیں. اور جو مثال کیا دی, فرماتے ہیں ہر گوہر درۃ التعاشر. فرماتے ہیں ہر موتی بادشاہوں کے تاج میں لگنے کے قابل نہیں ہوتا, بادشاہ سارے موتی جمع کرنے کے بعد اس میں سے ایک موتی منتخب کرتا ہے کہ یہ مجھے اپنے تاج کے اندر لگانا ہے. نہ ہر مرسل اہل معراج, اور ہر نبی کو معراج عطا نہیں ہوتی. تو بادشاہ جب منتخب کرتا ہے اپنے لیے موتی کہ اس موتی کو مجھے اپنے تاج میں لگانا ہے, تو اسی طریقے سے دوستو حق تعالیٰ جل شانہ اپنے دین کے لیے منتخب فرماتے ہیں کہ مجھے اس بندی سے اپنے دین کا کام لینا ہے. پھر وہ انسان چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کے ماحول سے نکال کر اللہ والوں کے ماحول کے اندر ڈال کر کے پھر اس کو اپنی نسبت میں اللہ منتقل فرما دیتے ہیں, جس کی برکت سے پہلے وہ گناہگار تھا, اب اس کی برکت سے نیک نیک بنتے جا رہے ہیں. حضرت سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے راستے میں, دیکھا ایک شخص طے کر کے شراب پی کر کے اور طے کر کے پڑا ہوا ہے. سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمت اللہ علیہ کے دل میں آیا کہ میرا اللہ کا بندہ ہے, اسی گندگی کے اندر پڑا ہے, جائے جا کر کے پانی لے کر کے آئے. پانی لا کر کے اس کی طے صاف کی, اس کا منہ جلایا. جب اس کو ٹھنڈا لگا, ٹھنڈک لگی, پانی کی ٹھنڈک پہنچی, تو اس کی آنکھ کھل گئی. جب اس نے سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو اس نے کہا حضرت آپ جیسا اللہ کا ولی اور مجھ جیسے شرابی کا منہ جلا رہا ہے, مجھے ابھی توبہ کرا دیجیے. توبہ کرا دی, جیسے ہی توبہ کرائی حضرت سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمت اللہ علیہ کو اللہ کی طرف سے کشف ہوا کہ اس زمانے کے سب سے اونچے درجے کے اولیاء اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لکھ دیا ہے. رات کو سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا, خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. یہ کیا ہے, علامہ مانوسی رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں تفسیر رحمانی کے اندر کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. پوچھا یا اللہ آپ نے ابھی تو اس بندے میں نہ نماز پڑھی تھی, نہ روزہ رکھا تھا, نہ حج کیا تھا, نہ زکاۃ ادا کی تھی, خالی اس نے توبہ کی اور آپ نے سب سے اونچے درجے کے اولیاء میں اس کا نام لکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم انت غسلت وجهه لأجلي, اے ابراہیم تو نے اس کا چہرہ دھویا تھا میری وجہ سے, تو غسلت قلبه لأجلي, بس میں نے اس کا دل دھو دیا تیری وجہ سے. بس میں نے اس کا دل دھو دیا تیری وجہ سے. اور دادا فرماتے تھے کہ جس کا دل اللہ تعالیٰ دھو دے اس کے دل کے اندر کہاں زندگی باقی رہے گی. فرمایا دادا نے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے گناہگاروں سے نفرت کرتے ہیں, فرمایا اللہ والے گناہگاروں سے نفرت نہیں کرتے, جتنی محبت وہ کرتے ہیں اتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا. اگر ڈاکٹر مریض سے نفرت کرنے لگے علاج کرے گا؟ بولے بھائی علاج کر سکے گا؟ نہیں کرے گا. تو فرمایا اللہ خانقاہ ہے کیا ہے؟ یہ روحانی اسپتال ہے, اللہ والے روحانی ڈاکٹر ہیں. ارے اپنا مرض ان کو بتلاؤ, وہ تمہارے مرض کا علاج کریں گے. وہ تم سے نفرت نہیں کرتے, وہ تم سے محبت کرتے. یہ شیطان ڈالتا ہے کہ ارے تمہاری تو داڑھی نہیں ہے, تم تو نماز نہیں پڑھتے, تم نے تو پینٹ شرٹ پہن رکھی ہے, تم اللہ والوں کے پاس جا کر کیا کرو گے؟ ارے آنا جانا شروع کرو, بیماری ختم ہونے کے بعد کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے؟ بولے بھائی وہ انسان یہ کہے کہ یار دیکھو مجھے تو بخار بہت سخت ہے یا مجھے ٹی بی ہو گئی ہے, اب میں ڈاکٹر کے پاس کیسے جاؤں؟ پہلے ٹی بی صحیح ہو جائے پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا. بولے بھائی جائے گا؟ کوئی انسان عقل تسلیم کرتی ہے؟ تو جو انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہے وہ کیوں کہتا ہے کہ میں جب گناہ چھوڑ دوں گا تب اللہ والوں کے پاس جاؤں گا؟ ارے ظالم اسی حالت کے اندر چلا جا, اللہ تعالیٰ زندگی تبدیل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو پیدا ہی اسی لیے فرمایا کہ جو گناہگار ان کے پاس آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دور کر کے اور اس کو جلد فرما کر اپنی نسبت میں اللہ کا موتی عطا فرما کر پھر اس کو نکالتے ہیں وہاں سے. اسی حالت کے اندر چلا جائے اللہ والوں کے پاس, جگر صاحب اسی حالت کے اندر آئے اور چاروں دعائیں قبول ہوئی. آج ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم تو پاک ہو جائے پھر اس کے بعد پہلے حج کر آئے پھر جاڑی رکھ لیں گے پھر اللہ والوں سے تعلق قائم کر لیں گے. ارے اسی حالت میں تعلق قائم کر لیں. دادا نے فرمایا کہ ایک انسان دریا کے کنارے کھڑا ہوا کیا کہہ رہا تھا؟ اے دریا میں تو بہت گندا ہوں, میرے اندر تو اتنی گندگی لگی ہے, اگر میں تیرے اندر کس طریقے سے آؤں؟ تو دریا نے کیا کہا؟ کہا ارے بےخوب تیرے جیسے لاکھوں ناپاک میرے اندر آ کر پاک ہو کر کے چلے گئے, کیوں بھی کود جا اسی حالت کے اندر کسی بھی میں پاک کر دوں گا. دریا کے کنارے کھڑا ہو کر کے روتا رہے کہ میرے اندر پیشاب لگا ہے پخانہ لگا ہوا ہے جسم کے اندر, اب میں تیرے اندر کس طرح ہوں؟ تو دریا کہہ جاتا ہے ارے اسی حالت کے اندر آ جا, تیرے جیسے کتنے لاکھوں آئے نا پاک اور پاک ہو کر کے چلے گئے تو بھی پاک ہو کر چلا جا. بھائی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرمائے, اللہ والوں کی محبت بھی عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میری ہمشیرہ بیمار ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے بھائی کو مرغی کا مرض ہے, علاج ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی وفاقہ عطا فرمائے, شفا عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرما دے. اور ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے ماموں کی طبیعت بہت خراب ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ماموں کو شفا عطا فرمائے. محمد احمد صاحب 9 ماہ کا بچہ اسپتال میں داخل ہے, اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفا عطا فرما دے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ بیمار ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ڈاکٹروں نے کسی بیماری کو لا علاج کہا ہے. دیکھو بھائی ڈاکٹروں کو لا علاج کہنے کا تو حق نہیں ہو. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ڈاکٹر کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ مرض لا علاج ہے, بلکہ کیا کہے؟ لا علاج عندی, اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اللہ نے دنیا میں کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کا علاج نہ پیدا کیا ہو. تو یہ کہہ دے ڈاکٹر کہ میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے, کسی اور کے پاس چلا جائے. تو لا علاج مرض نہیں ہوتا, کسی اور ڈاکٹر کو دکھا لے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے میرا بیٹا عمیر اس کی طبیعت بہت خراب ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہمارے اور تمام امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں اپنے اولیاء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنی محبت بھی عطا فرما, اپنے اولیاء کی محبت بھی عطا فرما, ان اعمال کی محبت بھی عطا فرما. یا اللہ جو ہمیں آپ تک پہنچا دے. یا اللہ ہمیں فاسق و فجار فساق اور فجار کی زندگی سے یا اللہ پناہ عطا فرما، اپنے نافرمانوں کے نافرمان بندے کی فہرست سے ہمارا نام نکال کر فرما برداروں کی فہرست میں ہمارا نام شامل فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کا نام اپنی نسبت اولیاء صدیقین کے خط منتہا جن لوگوں کے لیے آپ نے لکھی ہے، یا اللہ ان کی فہرست میں ہمارا نام شامل فرما لیجئے۔ حیات اولیاء، حیات اصلیہ، حیات اصلیہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری جملہ مشکلات آسان فرما دیجئے، جملہ جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کے شفا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے انتظام فرما دیجئے۔ یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد عطا فرما دے، اور یا اللہ جن کی اولاد ہے اور نافرمان ہے اس کے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سارے عالم کے اوپر اپنی رحمت کی بارشیں فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما دیجئے ہم سب کو۔ یا اللہ حیات اولیاء، تقویٰ والی حیات نصیب فرما دیجئے۔ سبحان ربک، اللہ میرے والد صاحب کو، میری والدہ کو، حضرت میر صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، ان بزرگوں کا سایہ تاجر ہم سب کے سروں پر قائم فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔